الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين واللحمة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مسائل خطاب کے اندر ہماری گفتگو رمضان کے مہینے کے قابل روزے کے مسائل پر جاری، لیکن ان نقلوں کا بنیادی تعلق کیونکہ رمضان کی آمد سے تھا، باقی مسئلوں پر فی الحال گفتگو کرنا موقع اور نقل کی مناسبت سے بہتر نہیں محسوس ہوتا. البتہ ایک مسئلہ، اگر یہ اس کا تعلق ہی رمضان سے ہے لیکن کیوں کے بعد ذہنوں میں تازہ اور ہمارے انجمن کے پروگرام میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آ سکا، اس اعتبار سے اس وقت اسی مسئلے پر گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے. وہ مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے جس کا تعلق روزوں کے مسئلے سے ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم صحت پر بھی اس پر گفتگو کریں تو صفا کا یہ جو الگ الگ ٹاپک ہے. اسلام کا مسئلہ گزشتہ 3 یا 4 سال سے ہمارے ذہنوں میں کافی الجھن پیدا کر رہا ہوں، اور روز بروز جو مصیبت وقت کی چلی جا رہی ہے، اس مسئلے کو اتنا اختلافی مسئلہ بنایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری قوم جو پہلے ہی ہماری بدقسمتیوں کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو چکی کہ آقائق نہیں کے ماننے والے اور آقائق کے ماننے والے، اب مزید دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے کہ آقائق کے پاکستان کا چاند ماننے والے اور ایران کا چاند ماننے والے. یہ اگر اس طریقے سے گروہ در گروہ ہوتی ہے کہ جب تقریر کا مقصد اصلی ہے وہ بالکل فوج ہو کر رہ جائے گا، اتر کی جگہ ہے اس کے لیے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہی جیسے مولوی ایران کے اندر بھی رہتے ہیں، وہاں بھی یہی مقصد ہے، وہاں بھی لوگ آپ ایسے کی تقریر بھی کرتے ہیں، آپ ایسے مہینے کی تقریر بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں سے اپنی قسم کے اختلاف دیکھنے میں نہیں آتا. ہمارے وہاں پر صرف 2 مستحدین کے ماننے والے ہیں، لیکن وہاں 7 یا 8 الگ الگ مستحدین کی تقریب میں لوگ موجود ہیں. آپ ایسے کی تقریب بھی کرتے ہیں، آپ ایسے مہینے کی تقریب بھی کرتے ہیں، آپ ایک دن پائیدانی کی تقریب بھی ہے، آپ ایسے خداری کی بھی ہے، آپ ایک فراضی کی بھی ہے، آپ ایک مراسی کی تقریب بھی ہے، آپ ایک بمبانی کی تقریب بھی ہے، آپ ایک سنانے کی تقریب بھی ہے. بہت سے لوگ متفر ہیں جس چیز کو عالم سمجھتے ہیں اس کی اس کی تقریب کے اندر مصروف ہے، لیکن وہاں جدید قسم کا ہنگامہ یا جھگڑا یا اس کی وجہ سے قوم کو منتقل کر دینے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا. یہ ہمارے یہاں پیدا ہوا اور اس کی بنیادی وجہ لوگوں کی خرابی بھی نہیں، بلکہ پوچھے مسئلہ ان کے سامنے کبھی واقع ہو کر نہیں آیا، اس اعتبار سے وہ لوگ انسان کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اس مسئلے کا بنیادی تعلق آپ کے مخالفین کے لیے، آپ سمجھنے کے مخالفین کے لیے ہو سکتا ہے کہ آج کی گفتگو اتنا فائدہ مند ثابت نہ ہو سکے آج کی گفتگو کا ایک حصہ، لیکن اس حصے کی اکثریت آپ کی تقریب کے اندر ہے، اکثریت آپ کی تقریب میں ہے. اس اعتبار ہم اس موضوع کے پہلے زیر بحث لاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ اپنے غلط فہمیاں جو پیدا ہو گئی ان کا ادارہ کرنے کی کوشش کی جائے. چاند کا مسئلہ صرف اتنا کہ جب چاند شرم ثابت ہو جائے تو اس کے مطابق روزہ رکھنا اگر رمضان کا چاند ثابت ہو گیا، اور اس کے مطابق عید منانا اگر شوال کا چاند ثابت ہو گیا، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. اور چاند کے ثابت ہونے سے شریعت کے اندر صرف 4 طریقے ہیں، ان 4 طریقوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے چاند ثابت نہیں ہو سکتا. پہلا طریقہ چاند سے ثابت ہونے کا یہ ہے کہ انسان خود اپنی آنکھ سے دیکھے، آنکھ سے دیکھے. یہ واضح ہے کہ یہ 4 طریقے آپ خود کے نزدیک کے ہیں اور آپ کے نہیں کے نزدیک، بلکہ تمام جتنے مستحدین جتنے ہیں ان سب کے نزدیک یہی 4 طریقے موجود ہیں چاند کے ثابت ہونے. خود انسان اپنی آنکھ سے دیکھے یا دو عادل آدمی کو گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھ سے جان دیکھا ہے. الفاظ کے اوپر غور ہے کہ دو عادل آدمی یہ گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھ سے جان دیکھا اور ان دونوں کی گواہی میں تضاد نہ ہو. ان دونوں آدمیوں کی گواہی میں اختلاف نہ ہو. دونوں آدمی چاند کی ایک ہی قسم کی کیفیت بتائیں. اگر ایک کہہ رہا ہے کہ چاند بھاری تو دوسرا آدمی یہی کہے کہ چاند بھاری. اگر ایک کہے کہ میں نے چاند اس طرف اس طرف دیکھا تو دوسرا بھی کہے اس طرف دیکھا تھا لیکن اگر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ چاند میں نے اس طرف دیکھا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس طرف دیکھا. ایک کہے کہ چاند پھر کے مطابق بارش تھا اور ایک کہے کہ چاند اتنا موٹا تھا. دو آدمی دونوں اپنی آنکھ سے دیکھی گواہی دے رہے ہیں لیکن دونوں کی گواہی قابل قبول ہے. جب جو ہے کہ دونوں گواہی جو اس طرح سے کہ ایک ہی قسم کی چاند کی کیفیت کو ظاہر کرے تو جب اتنا سخت مسئلہ ہے تو اگر دو آدمی یہ گواہی دے کہ چاند میں چاند ہو گیا تو وہ گواہی کا مسلم قابل قبول نہیں. جو اپنی آنکھوں کو دیکھی گواہی دیں اور دریا خراب ہو جائے وہ قابل قبول نہیں. تو دو اگر یہ کہیں کہ چاند دیکھا گیا ایران کے اندر ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا تو دونوں آدموں کی گواہی قابل قبول نہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مہینے کے 30 دن گزر جائیں. جو بھی قمری مہینہ چل رہا ہے جب اس کے 30 دن گزر جائیں گے تو خود بخود نئے مہینے کا آغاز ہو جائے گا چاہے چاند دکھائی دے یا نہ دکھائی دے. اور آخری طریقہ یہ ہے کہ انسان کو یقین و اطمینان حاصل ہو اپنی آپ سے لے کے دو عادل گواہی دے. اگر کہ دو عادل گواہی دے رہے ہیں دونوں کی گواہی دے جائے تو اگر کہ آپ کو ان کی بات پر یقین نہ بھی تبھی کیونکہ دو عادل ہیں اس لیے ان کی بات ماننا پڑے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 30 دن گزر جائے. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی ذریعے سے یقین اور اطمینان ہو جائے. یقین اور اطمینان کے طریقے مختلف ہیں. اگر ایک عادل چاہتا اور آپ کو اس کی بات پر یقین ہے آپ اس کی بات مانیں. ایک فاسق اور فاجر کہتا ہے آپ کو اس کی بات پر یقین ہے آپ اس کی بات مانیں. ایک کافر کہتا ہے آپ کو اس کی بات پر یقین ہے آپ اس کی بات مانیں. ایک مدینے کہتا ہے آپ کو اس کی بات پر یقین ہے آپ اس کی بات مانیں. جنتری کے اندر لکھا آپ کو یقین آ گیا آپ اس کی بات کو مانیں. آپ نے خود گھر میں بیٹھے بیٹھے کو حساب کیا کہ 3 سال چاند 29 کا ہوگا 3 سال چاند 30 کا ہوگا یا ہندوؤں کا اپنا حساب ہوتا ہے بیج لگنے کا. آپ کو اس پر یقین آ گیا آپ اس چاند کو مانتے. ریڈیو کے اندر خبر آئی کہ ایران میں چاند دیکھا گیا اور آپ کو یقین آ گیا آپ اس کو مانتے. اخبار میں خبر آئی کہ سعودی عرب کے اندر چاند دیکھا گیا اور آپ کو یقین آ گیا تو آپ اس صورت کے اندر اس کو مان سکتے ہیں. لفظ یقین ضروری ہے. یقین اس وقت کہتے ہیں کہ جب شخص کا کوئی استعمال ہی نہ ہو. اگر آپ نے ریڈیو کی خبر سنی اور آپ نکلنے باہر نکلے یہ پوچھتے ہوئے کہ چاند ایران میں دیکھا گیا نہیں دیکھا گیا اس کو آپ فالو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا لگی سکتے ہیں. بالکل یقین ہو جائے انسان کو تو اس صورت کے اندر دنیا کے جس ذریعے سے یقین ہو گیا اس کو وہ مانتے ہیں. تو یقین کی بات تو انسان کی اپنی اپنی فطرت کے اوپر. آپ کا ریڈیو کی خبر پر یقین رہتا ہے آپ اس کو مانیں گے ہم تو یقین نہیں ہوتا ہمارے لیے اس کا ماننا خراب ہے. آپ کا اخبار کی خبر پر یقین ہے آپ کے لیے ماننا واجب ہے ہم کو یقین نہیں ہے ہمارے لیے ماننا خراب ہے. تو چوتھا طریقہ انسان کی نیچر کے مطابق ہوتا ہے. یہ جانچ طریقہ ہے کہ دوسرے ساتھ جان ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ آقا اسمانی کے نزدیک ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جو آقا رسول کے نزدیک نہیں ہے. آقا اسمانی کے نزدیک پانچواں طریقہ یہ ہے کہ حاکم الشرع. حاکم الشرع سے مراد ہے مجتہد. چاہے وہ عالم ہو یا عالم نہ ہو اگر دنیا کا کوئی بھی مجتہد حکم دے دے کہ کل عید منانا ہے یا کل روزہ رکھنا ہے تو آقا اسمانی کے نزدیک اس کی بات کا ماننا واجب ہے چاہے آپ اس کی تقریب کرتے ہو یا نہ کرتے ہو. آقا رسول کے نزدیک حاکم الشرع اگر یہ حکم دے دے تو اس کے حکم کی اس مسئلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کے حکم کو کوئی نہیں مانے گا چاہے اس کی تقریب کرنے والا ہو یا تقریب نہ کرنے والا ہو. لیکن اگر آپ کو یقین آ گیا تو وہ دوسری بات. صرف یقین نہیں لگا بلکہ خالی حکم پہنچ جائے تو اس صورت کے اندر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. اگر آقا رسول کی تقریب کرتے ہیں آقا رسمانی کی تقریب کرتے ہیں اور اس کا حکم آ گیا اور آپ شک میں ہیں تب بھی آپ اس بات کو مان لیں. یہ پانچ طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آقا اسمانی کے نزدیک چاند ثابت ہو جاتا ہے. اور پہلے چار طریقے ایسے ہیں کہ جن سے آقا رسول کے نزدیک بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے. اگر مل جائے تو طریقہ ہے کہ جن کی مدد سے آکاشمنی کے نزدیک چاند ثابت ہوتا ہے، اور اس کا پانچواں طریقہ حسن شرع کا حکم آکاشمنی کے نزدیک چاند ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے چاند ثابت نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر فرض کیجیے ایک عادل گواہی دے آقا خود آ جائیں پسند کھا کر یہ گواہی دیں کہ میں نے چاند دیکھا، تو آپ کے لیے ان کی بات کا ماننا ضروری ہے. آپ کو یقین ہو گیا ان کی بات مانے، ذرا سا بھی ڈاؤٹ آ گیا، آپ کے لیے ان کی بات کا ماننا ضروری ہے. ایک آدھے آدمی چاہے وہ مجھ سے عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر ختم کھا کر کہے تب بھی جان ثابت نہیں ہوتا. یہ مجھ سے عالم کی بات ہے. تو اگر مستحد کا وکیل یہ کہہ رہا ہے اور بغیر قسم کو کہہ رہا ہے تو یقیناً وہ آپ کی مرضی پر، یقین آ رہا ہے بات کو مان لے، یقین نہیں آ رہا تو بات کو نہیں مان. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اب اس کے آگے دوسرا مسئلہ کہ جس کے سارا اختلاف پیدا ہوتا ہے. آپ تمہیں کو لڑکی دنیا کے جتنے ایسے شہر جو ایک ہی لانگیٹیوڈ کے اوپر واقع ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر طلوع آفتاب کا اور غروب آفتاب کا وقت بالکل ایک جیسا ہے، کراچی میں تصویر آج 6:50 پر سورج نکلے. دنیا کے جتنے شہروں میں آج 6:50 پر سورج نکلے گا تو تمام شہر ایک ہی افق پر کہلاتے ہیں اور وہ سب ایک ہی لانگیٹیوڈ کے اوپر ہوتے ہیں. تو تمام شہر جن کا لانگیٹیوڈ یا جن کا افق ایک ہے، ان میں سے کسی ایک شہر کے اندر چاند ہو جائے تو آقا خمینی کے نزدیک ان تمام شہروں کے لیے عید منانا واجب ہے کہ جو اسی لینگویج کے اوپر اسی افق کے اوپر واقع ہے. یہ مسئلہ آسان ہے بہت، لیکن آقا پل کے نزدیک اگر کبھی دنیا کے کسی ایک شہر میں چاند ہو گئے تو چاہے ایک لینگویج ہو یا الگ الگ ہو، ایک افق ہو الگ الگ افق ہو، دنیا کے کسی ایک شہر میں چاند کا ہو جانا تمام دنیا کے لیے کافی ہے اور تمام دنیا والوں کے لیے واجب ہے کہ اس شہر کو فالو کریں. ان کا لفظ یہ ہے کہ ایک شہر، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خالی ایران ہی سے خبر دیں، بلکہ اگر سعودی عرب میں چاند ہوتا ہے اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے تو سعودی عرب کو فالو کرنا بھی واجب ہے. کویت میں چاند ہوتا ہے اور آپ کو اطلاع مل جاتی ہے اس کو بھی فالو کرنا واجب ہے. یو کے اندر چاند ہوتا ہے اور اس کی اطلاع مل جاتی ہے، یقین ہو جاتا ہے اس کو بھی فالو کرنا واجب ہے. یو ایس اے میں چاند ہوتا ہے تو اس کو بھی فالو کرنا آپ کے لیے واجب ہے. انہوں نے ایران کا لفظ استعمال نہیں کیا، ہم خالی ایران کے وجود کی خبر پر بھروسہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں چاند ہو جائے باقی تمام شہر والوں کے لیے واجب ہے، باقی تمام دنیا والوں کے لیے واجب ہے کہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوں گے اسی تاریخ کو عید منائیں. یہ آقائے اصلی کا مسئلہ. اب اس مسئلے کے ذہن کے اندر جو شرطیں آقائے اصلی میں خود لگائی ہیں ان کو سن لیجیے اور آپ کا مسئلہ بالکل حل ہو جائے. آقا اپنے نے کہا ہے کہ میرا مسئلہ اپنا پھر یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں چاند ہو جائے تمام دنیا کے لیے ثابت، لیکن جس ملک میں چاند ہوا وہ انہیں چار طریقوں سے آپ تک اس کی خبر پہنچی. یا آپ اپنی آنکھ سے چاند دیکھیں، ایران ریڈیو نے اطلاع دی کہ ایران کے اندر چاند دیکھا گیا اور کل عید منائی جا رہی. اب اس کے ثابت ہونے کے یہی چار طریقے ہیں، یا آپ نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، یا دو عادل آدمیوں نے گواہی دی ہو کہ ہم نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا، یا 3 دن ایران میں گزر چکے ہیں، یا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ریڈیو کی خبر پر یقین کلی حاصل ہو جائے، 100% یقین کہ کسی قسم کا شک اور صبح آپ کے ذہن میں باقی نہ رہے. تو اگر ان چار طریقوں سے آپ کو پتا چلا کہ ایران میں چاند دیکھا گیا ہے ان کے ریڈیو طریقے سے، تب آپ کے لیے اس چاند پر عمل کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا اور انسان عام طور پر نہیں دیکھتا، جو آج راجیوں کی گواہی بھی ایران کی آپ کو گواہی کبھی نہیں مل سکتی، ملے گی تو وقت گزرنے کے بعد اور وہ بےکار ہو جائے. ایران میں 3 دن گزر گئے، یہ مسئلہ بھی بہت مشکل سے ثابت ہوتا ہے. یا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یقین آ جائے ریڈیو کی اطلاع، تو اگر یقین آ گیا تو اسی سبھی کہ ریڈیو غلط نہیں کہہ رہا ہے تب آپ اس کو مان سکتے ہیں، اور اگر یقین نہیں آتا ذرا سا بھی چیک دھیان میں آ گیا تو آپ اس کو نہیں مان سکتے. خود آپ کا اصل کی وجہ یہ ہے کہ ریڈیو، ٹیلی فون یا تار کی اطلاع کا ماننا ضروری نہیں. آپ کا دل چاہے یقین ہو جائے مانے، ذرا سا بھی چیک ہے تو ماننا آپ کے لیے ضروری نہیں. تو ریڈیو، ٹیلی فون اور تار کو صرف آقا اصول جو ہے قابل اعتبار اور قابل بھروسہ نہیں سمجھتے. اس کے علاوہ آقا اصول نے جو سہولت دی، جس سے زیادہ سہولت ممکن نہیں، وہ اس وجہ وہ سہولت یہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی ملک میں چاند دیکھا جاتا، آپ کے لیے تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہاں چاند ہوا یا چاند نہیں. آپ کے لیے اور اگر اطلاع ملے تو آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ وہ اطلاع صحیح تھی یا غلط. آپ کو یہ تحقیق قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے شہر کو فالو کریں.
جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ ایران نے چاند بھیج دیا ہے. کسی نے کہا کہ ایران نے چاند دیکھا گیا ہے اور آپ کے لیے تحقیق ضروری نہیں کہ ان چار طریقوں سے دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا، بلکہ آپ اس کو بالکل نظر انداز کر سکتے ہیں اور اپنی شہر کے مطابق روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کا حقیقی کا وہ مسئلہ ہے کہ جس کو اگر تمام مکمل طریقے سے سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد کسی قسم کے شہر کو شہر کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اب آگے یہ بات تو ختم ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن اس کی تفصیل کے لیے کچھ مسئلے کی وضاحت کے لیے پہلی بات تو آپ یاد رکھیے کہ آقائے رسول، آقائے سنانی، آقائے شریف نواری وغیرہ جو ہمارا سب سے اول کے علماء کا ایک طبقہ ہے، ان کے بعد ان میں سے اختلاف، ان میں سے کچھ لوگ آقائے رسول کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ آقائے رسول کے مسئلے کی مخالفت کرتے ہیں. آقائے رسول کا جو مسئلہ ہے اسی مسئلے پر آقائے دل پائے جانے بھی آئے، ان کا بھی یہی فتوا ہے، اور آقا میلانی جن کا بھی انتقال ہوا تھا 2-3 سال پہلے، ان کا بھی یہی فتوا ہے. تو اس مسئلے کے اندر آقا کوئی اکیلے نہیں ہے، بلکہ 3 یا 4 دوسرے بھی عالم ان کے ساتھ، اور آقا سمانے کا جو مسئلہ ہے 3 یا 4 عالم وہاں بھی. اس کے بعد جتنے بھی نئے مجتہد آج کل پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، جو دوسرے درجے کے علماء کے اندر شامل ہو چکے ہیں، جتنے بھی نئے مجتہدین احترام ہیں، جس میں آقائے باقر صدر ہیں، آقائے جیسے حکیم وغیرہ، ان کے ساتھ کے جتنے بھی مجتہد ہیں، سب کے سب آقائے پل کے فتوے کو مانتے ہیں، اور نئی جو جنریشن آ رہی ہے جو اس پہلے طبقے کے بعد عالم بنی، ان سب کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ آقائے پل کا مسئلہ بالکل صحیح ہے، شریعت کی روشنی ہے اور قول امام کی نظر. تو اس اعتبار سے کنفیوژن جو ہے یہ 10 یا زیادہ سے زیادہ 15 سال کا ہے، اس کے بعد ان شاء اللہ یہ مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا اور سب کو ایک ہی مسئلے کو سالو کرنا پڑے. آقائے رسول نے اس مسئلے میں یہ ایک مسئلہ رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، یہاں پہ ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ایک مسئلے کے اندر آقائے حکیم کی تقلید میں واقع ہیں. مسئلہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک مستحد کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد نیا مستحد آتا ہے. اب آپ کو یہ اختیار ہے کہ نئے مستحد کو پوچھنے کے بعد چاہے آپ نئے مستحد کی تقلید کریں یا اس پرانے مستحد کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں. آقا رسول کی تقلید کو ماننے والے بہت سے حضرات کے بارے میں یہ اطلاع پہنچی ہے کہ وہ چاند کے مسئلے میں آقا حکیم کے فتوے پر عمل کرتے ہیں. کہ چاند کے مسئلے کے اندر وہ آقا موسم حکیم کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، صرف ایک مسئلے میں، اور باقی مسئلے میں آقا رسول کی تقلید کرتے ہیں. لیکن آقا رسول نے اس ایک مسئلے میں آقا حکیم کی تقلید پر باقی رہنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ آقا حکیم کے تمام فتووں پر باقی رہ سکتے ہیں، لیکن چاند والے مسئلے میں اگر آپ میری تقلید کر رہے ہیں تو میرے فتوے پر عمل کیجیے، آقا حکیم کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتے. اس ایک فتوے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی وجہ لوگوں نے بتائی ہے، وہ غالباً آپ لوگ شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن ان کو اشارہ دے دیتے ہیں، جن کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، جن کی سمجھ میں نہ آئے تو اس مسئلے میں زیادہ کسی چیزیں نہ ہوئی. وہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آقا حکیم نے بھی احتیاط کے واجب طلب استعمال کیا ہے، تو آپ مردہ مستحد کے تقوی پر عمل کر سکتے ہیں، مردہ مستحد کی احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے. جان کے مسئلے میں آقائے حکیم کوئی فتوا نہ دے سکے تو وہ کچھ کنفیوژن کے اندر، ان کے نزدیک خود آقائے حکیم کے نزدیک آقائے حکیم کی کتابیں مستند ہے، وہ تقوی کی کتاب نہیں، وہ روایت احادیث کی کتاب ہے، اس کے اندر آقائے حکیم کی ورژن کچھ ایسی تھی کہ جیسے وہ آقائے حکیم کے ساتھ ہیں اس فتوے کے اندر، لیکن کنفیوژن کی وجہ سے کوئی صاف مسئلہ بتا نہ سکے، اس لیے انہوں نے لگے احتیاط واجب استعمال کر. تو اس ایک مسئلے کے اندر آقائے محسن حکیم کی تقلید میں باقی رہنا جائز ہی ہے. یہ اسلام کا مسئلہ تھا جو ختم ہو گیا مکمل طریقے سے. اب ایک اور مسئلہ کہ جو آج کے ایک مہینے پر اس وقت انجمن قدام القرآن میں زیر بحث آ رہا تھا اور آپ میں سے اکثر لوگ وہاں پر موجود، اس کا دوبارہ تذکرہ کرنے کی جتنے جلد وقت میں تو اس لیے ضرورت پڑے تو اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ یہ تک کہہ دیا گیا کہ انہوں نے سود کو حلال قرار دے دیا، جملہ استعمال کیا گیا، جبکہ اس میں سب کا اتفاق ہے اور ہم نے بھی اپنی تقریر کے آغاز میں اس چیز کا تذکرہ کیا کہ انسان جب سود کھاتا تو سود کا جو ادنا سے ادنا عذاب ملے گا، سود کھانے کا کم سے کم جو عذاب ملے گا وہ عذاب ایسا ہے کہ جیسے کہ انسان ہے دادہ کے بسر سے اپنی صحیح ماں کے ساتھ کے حرام کا مرتکب. یہ حدیث تقریر کے آغاز میں آئی، یہ سود کا کم سے کم عذاب ہے، زیادہ سے زیادہ عذاب کو انسان خود ہی تصور کر سکتا ہے، بلکہ تصور سے زیادہ قتل ہو جاتی ہے جہاں پر وہ عذاب بتایا گیا. یہ سود کا کم سے کم عذاب ہے، اور جو شخص بھی سود کو حلال قرار دیتا ہے وہ ضروریات دین کا انکار کرتا ہے. اگر مستحد ہے تو اس کی تقریب کرنا جائز نہیں. اگر ایک عام شخص ہے تو اس کے مرتب ہونے تک کا احتمال لوگوں نے ظاہر کیا, یعنی وہ شخص واجب القتل ہو جاتا ہے کیونکہ شریعت اسلامیہ کے واضح اور مسلمہ اصول کی مخالفت کر رہا ہے. یہ سوال تو کسی کی اپنے آ ہی نہیں سکتا. جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال کیسے پیدا ہوا, وہ اس مسئلے کو سن کر پیدا کہ آقا رسول کا بینکنگ کا یہ مسئلہ یہاں پر آ جاتا کہ ہمارا پروگرام کے ذمہ میں بھی یہ بات اپنی جگہ رہے. آقا رسول کے بینکنگ کا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی شخص بینک کے اندر پیسہ رکھواتا ہے اس ارادے اور نیت سے کہ میں حفاظت کے لیے رکھوا رہا ہوں تو اس صورت کے اندر وہ رکھوا سکتا ہے اور جو کچھ بینک اس کو ادا کرے گا چاہے پروفٹ کے نام سے دے چاہے انٹرسٹ کے نام سے دے وہ لینا اس کے لیے بالکل جائز صحیح مدعا اور حلال. یہ آتا ہے فری کا فتویٰ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ شاید اس نے چیز کو حلال قرار دیا گیا, لیکن یہ آتا ہے فری کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ یہ تمام جتنے بھی علماء اس وقت ہیں سب کا یہی فتویٰ کہ بینک کے اندر پیسہ رکھوانے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. یا آپ اس لیے رکھوا رہے ہیں کہ آپ بینک کو قرضہ دے رہے ہیں کہ بینک اس پیسے کو لے استعمال کرے سود پر چلائے اور اس کے بعد جا کر آپ کو سود ادا کرے, یا تو آپ اس لیے سے رکھوا دیں, یا بینک کے اندر امانت کے ارادے سے رکھوا دیں. اور آپ نے بینک میں امانت کے ارادے سے رکھوایا, بینک میں آپ کی امانت کو استعمال کیا, امانت کو استعمال کرنے کے بعد کچھ حاصل کیا, اب جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے بینک اس میں سے کچھ آپ کو ادا کرنا چاہتا ہے, اس کو اگر آپ لیں تو یہ لینا آپ کے لیے بالکل جائز ہے. آقا خود کے نزدیک بھی, آقا خمینی کے نزدیک بھی اور باقی تمام ملک کے حدیث کے نزدیک بھی. اگر آپ اعتراض رہے ہیں اس ارادے سے کہ بینک اس کو لے کر استعمال کرے قرضہ دے اور مجھ سے سود ادا کرے تو یہ آقا خود کے نزدیک بھی حرام ہے, آقا خمینی کے نزدیک بھی حرام ہے. اور اگر بینک میں آپ بطور امانت رکھوا رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں امانت کسے کہتی ہوں, آپ کی ایک چیز آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ کسی اور کے حوالے کرتے ہیں کہ تم اس کی حفاظت کرے اور حفاظت کرنے جتنا ایسا وہ حفاظت کرے گا جو اس کی شرعی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے پاس محفوظ رکھے اور استعمال نہ کرے. لیکن اگر امانت کا رکھنے والا اس چیز کو استعمال کر کے اس کی کچھ کمائی حاصل کرتا ہے تو جس کی امانت ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ اپنی چیز کو جب چاہے واپس لے اور جو کچھ اس سے کمایا گیا اس کو بھی وہ واپس لے لے, چاہے حرام طریقے سے کمایا گیا ہو یا حلال طریقے سے کمایا گیا ہو. تو اگر بینک میں آپ امانت کے لیے رکھوا رہے ہیں کہ میں حفاظت نہیں کر سکتا, بینک زیادہ محسوس جگا وہ اس کی حفاظت کرے, بینک نے آپ کے پیسے کو لیا لینے کے بعد استعمال کیا, استعمال کرنے کے بعد اس کے اوپر اس نے کچھ کمایا حرام طریقے سے کچھ حاصل کیا, اور جب اس نے حاصل کیا اب آپ جو کچھ اس سے دیں گے وہ آپ کے لیے لینا بالکل جائز ہے, آقا رسول کے نزدیک بھی اور آقا خمینی کے نزدیک بھی. پھر مسئلے میں اتنا فرق ہوا ہے کہ آقا رسول والے پیسے رکھوا سکتے ہیں, آقا خمینی والے نہیں رکھوا سکتے. اس مسئلے میں فرق کی وجہ یہ کہ آقا رسول نے مسئلہ چھوڑ دیا آپ کی نیت ہے, انہوں نے کہا آپ کی مرضی آپ کس نیت سے رکھوائے, آپ اور خدا کا معاملہ ہے دونوں میں سے آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں, خدا آپ کی نیت کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر عذاب و ثواب دے گا. آقا خمینی نے کہا کہ نہیں, میرے نزدیک یہ دو صورتیں ہیں, پہلی صورت میں حرام ہے اگر آپ قرضے کے ارادے سے, دوسری صورت میں جائز ہے اگر آپ امانت کے ارادے سے. لیکن میرے خیال میں میرے مطالعے دین میں شاید ہی کوئی ایسا, بلکہ آج کل کے ماحول میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو صرف اور صرف امانت کے ارادے سے بینک کے اندر یہ پیسہ رکھتا ہے. تو کیونکہ لوگ امانت کے ارادے سے نہیں رکھواتے ہیں اس لیے میں اپنے مقلدین کو رکھوانے کی اجازت نہیں دیتا ہوں, مسئلہ ان کا بھی ایک جیسا. لیکن آخر کا رزلٹ یہ ہے کہ آقا خود جو ہے وہ آپ کی نیت پر چھوڑتے ہیں, آقا خمینی ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی نیت پر چھوڑا گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ گڑبڑ کر جائیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ اکثریت کو دیکھتے ہوئے میں یہ حکم لگاتا ہوں کہ اکثریت عام طور پر قرضے کے ارادے سے بینک کو دیتی ہے, اس لیے بیمہ بالکل خراب ہے. تو مسئلہ بالکل برابر کا ہے, مسئلہ بالکل ایک جیسا ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں. سود کہتے دیتے سود کہتے اس چیز کو ہے کہ دینے والا اور لینے والا دونوں دل سے راضی ہیں کہ ہم جو تم کو پیسہ دے رہے ہیں تم اس کے اوپر کچھ ادا کرو. اور اگر اس مسئلے میں آپ کو اختلاف ہے, آپ یہ خیال کریں کہ دینے والا کبھی دل سے نہیں دے گا بلکہ ہمیشہ مجبوری سے دے گا, تو قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں جہاں سود کی حرمت کا تذکرہ ہے ان آیتوں کو گھر جا کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں, قرآن کریم کے اندر جو شخص مجبوری کی حالت میں سود دے رہا ہے اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم سود بالکل نہ دو، بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر تم مجبور ہو تو تمہارے لیے سود کا دینا بالکل جائز ہے، جمعہ دار صرف لینے والا ہے۔ جو قرآن کریم کے اندر آیت موجود ہے، آج اس کی بحث میں جائیں گے تو ہمارا وقت کافی اس چیز میں رہ جائے۔ سود کہتے ہیں اس چیز کو کہ دینے والا راضی ہے دینے پر، لینے والا راضی ہے لینے کے اوپر، اور پیسہ جو ادھر سے ادھر جا رہا ہے یہ جا صرف اس لیے رہا کہ اس پر سود کیا جا رہا ہے، اور اگر سود نہ دیتا بینک تو آپ کبھی بینک کے پاس نہ رکھ جائے۔ یہ مسئلہ صرف بینک کا نہیں بلکہ عام زندگی کے اندر بھی ہم نے اس کی نکال دی تھی اس سے پہلے بھی اس پروگرام میں کہ اگر ایک سود طور پر ہم یا آپ کے دوستوں کے اندر ایک ایسا شخص جو سود کے اوپر لوگوں سے قرضہ لیتا ہے اور ہمیشہ قرضہ واپس کر کے وقت سود کو ادا کر دیا کرتا ہے، اس کی یہ عادت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، اور آپ سب سے طریقہ سے معلوم ہے کہ جس سے قرضہ لیتا ہے ہمیشہ جب لوٹاتا ہے تو کچھ بڑھا کر اس کو لوٹاتا ہے۔ اگر ایسے آدمی آپ قرضہ دیں وہ آپ کے پاس آیا کہ مجھ سے 100 روپیہ قرضہ لے، آپ کو معلوم ہے یہ جس سے لے جاتا ہے بڑھا کر واپس کرتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی طرف سے چرچنا لگا یہ اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے تمام مسلمانوں کا، جو اجتماع ہو یا سن، اگر ایسا جو جس کی عادت ہے وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو اس نے قرضہ مانگا، آپ کو معلوم ہے کہ لوٹاتا ہے تو ہر ایک کو پیسہ دے گا، آپ سے قرضہ مانگا آپ نے کوئی شرط نہیں لگا، آپ نے کچھ نہیں کہا، وہ خود سے لکھ کر دے گیا کہ میں آپ کو اتنا پیسہ لوٹاؤں گا تو اتنا بڑھا دوں گا، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا، نہ آپ نے شرط لگائی نہ آپ نے اپنی طرف سے کہا، بلکہ آپ نے صرف اس کو اٹھا کر دے دیا کہ لے جاؤ اور اس کو اچھے مار دیا۔ اتنا یقین ہے کہ میرا اصل ضرور اس کو واپس نہیں ہوتا، آتے وقت جس وقت پیسہ لے رہا اس وقت یہ کہتا ہوا آیا کہ میں آپ کو بڑھا کر دوں، لیکن آپ نے نہ ہاتھ نہیں نہ کہیں کچھ نہیں دیا، آپ نے اپنی مرضی کو ظاہر نہیں، وہ لے کر چلا گیا، واقعی جس نے 100 سے 110 روپئے آپ کو دی، آپ کے لیے اس کا لینا بالکل جائز حلال اور مباح ہے، تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ سود نہیں کٹلاتا۔ یہی مسئلہ بینک کے اندر کہ آپ نے بینک کو پیسہ دیا، بینک نے کہا کہ اکاؤنٹ کھولا جائے، بینک نے اپنی پبلسٹی کی اور اس کے بعد آپ نے اس کے اکاؤنٹ کھولا، اکاؤنٹ کھولنے کے وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا بڑھا کر دوں گا، لیکن آپ نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، خدا آپ کو دیکھو دیکھا آپ اس زیادہ پیسے کی وجہ سے وہاں نہیں رکھوائے، اور آپ نے رکھوایا اور بینک نے کچھ عرصے بعد آپ کو بڑھا کر واپس کیا، یہ بالکل آپ کے لیے جائز مزاح ہمارے اس سے سود کہا ہی نہیں گیا، اسی بھی مستحق کے قبضے سے نہیں، تو بینک کا اور عام زندگی کا مسئلہ بالکل ایک جیسا ہے۔ اس مسئلے کے پیش نظر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سود کو حلال قرار دے دیا گیا تو ایسا کہنے والے نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اور جو کچھ اس کی عدم اس گناہ کی عظمت ہے، اور یہ جملہ کہ آقا رسول نے سود کو حلال قرار دے دیا اس مسئلے کو سننے کے بعد اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ جس کی تفصیل ان شاء اللہ 2 منگلوں کے بعد غلطیہ کے پروگرام کے اندر آئی کہ یہ بدان ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ اس میں مبین ہے، اور ایسا کہنے والا اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ آقا رسول سے یا جس پر اس نے الزام رکھا ہے ان سے اپنے قصور کی معافی نہ مانگے، یہ حقوق الناس میں شامل ہو گیا اور ایسا شخص عدالت کے خارج ہو گیا۔ یہ ہمارا مسئلہ بینکی کا مسئلہ یہاں پر اس وقت زیر بحث نہیں آیا، اور اس کی اتنی سی بات کہ سود کسے کہتے ہیں اور آقا رسول کا سود سے کیا مطلب۔ ہماری گفتگو 2 سال سے یہ روایت ہے کہ پہلے پروگرام میں بہت منتشر گفتگو ہوتی ہے، مختلف موضوعات کی اوپر ہوتی ہیں، اور آج بھی ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپنی اس روایت پر قائم رکھیں، آگے چل کر کیا ہوگا۔ اس سے پہلے اس چیز کے جس کا اعلان کر دینا ضروری ہے کہ ہمارا آئندہ ہفتہ تاریخ اسلامی کے اوپر گفتگو کے آغاز کا ہفتہ ثابت ہوگا، اور آئندہ ہفتے کے اندر اور اس کے بعد جو ہمارا 2 لیکچر ہے تاریخ کا پہلے 2 لیکچر جو ہے اقلیت ہے اور کتنی حقیقت ہے، تو تاریخ کے گفتگو ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ صحیح بخاری کی لغویت کو ثابت نہ کریں، اور اس کے بعد جو ہمارے گفتگو ہوگی وہ صحیح بخاری سے ہٹ کر، اور تاریخ کا 2 لیکچر ہوگا حضرت ابی ہریرہ کے بارے میں۔ کہ آپ جلدی سے بھی غور کیا جو اس سے بات کریں وہ یا صحیح بخاری کی حدیث پیش کرے گا یا ابو ہریرہ کی حدیث پیش کرے گا. جب تک کہ ان دو سے فرقے نہ اوا دیے جائے اور یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ ان کی کیا حقیقت ہمارے پاس نہیں, یہ جو غیر دوسرے مسلمان ہیں ان کے نزدیک صحیح بخاری اور ابو ہریرہ کی کیا حقیقت ہے, جب تک کہ ثابت نہ کر دیا جائے ہماری تاریخ کی گفتگو آگے نہیں بڑھ سکتی. کیونکہ آپ جو بھی تاریخی واقعہ پیش کریں گے وہ فوراً ابو ہریرہ کی یا صحیح بخاری کی روایت اور حدیث کو لا کر اس تاریخی واقعے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں. تو جب تک کہ ہماری یہ بنیاد مضبوط نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم تاریخ میں اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور تاریخ کے اندر دوسری بات یہ رنگن کے مجمعے کے اندر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ بعض اوقات گفتگو بہت زیادہ کھل کر ہوئی ہے, لیکن تاریخ کے اندر مجبوری یہ ہے کہ مسلمانوں کی کچھ عظیم شان ہستیوں کا چجرہ نصب کچھ اتنا زیادہ قریب اور مضبوط ہے کہ اگر اس کو چھپا کر گفتگو کی جائے تب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص کی ایسی نیچر کیوں, اور اگر کھل کر گفتگو کی جائے تو اس موضوع سے زیادہ ہم کو چھیننا پڑے گا اپنے اس سلسلے کو آگے جاری رکھنے کا. تو یہ وہاں پر بات مذاق کی تھی اس لیے مکان وہ حاضر گرفت تھی, لیکن یہاں پر اس چیز کی معذرت کہ جن کا ذہن اور ایمان اتنا ہی پاک اور پاکیزہ ہے کہ وہ ذرا سا بھی یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو ہمارے ماحول کو دیکھتے ہیں. ان سے یہ گزارش ہے کہ جب یہ تاریخ گفتگو آ جائے تو اس ہفتے کو تشریف لانے کی زحمت براہ کرم گوارا نہ کریں, بجائے اس کے کہ وہ آئیں سنیں اور بعد میں اعتراضات کا ایک پلندہ گزار کریں. اس سے پہلے ہی تو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ صحیح بخاری کی گفتگو آئے گی اس کے اندر ایسی روایت آئیں گی, یقیناً اگر عام طور پر کسی اخبار میں چھاپ دی جائے تو وہ اخبار پر پابندی رہ سکتی ہے پہنچ ہونے کی بنیاد پہ, اور وہ ہم کھل کر بیان کریں گے کہ اگر کھل کر بیان نہ کریں تو یہ بدبیانتی ہے اور آپ لوگوں کے وقت کا اقرار ہے. تو ایسے حضرات کے جن کا ایمان اتنا مضبوط اور مستحکم ہے تو ذرا سے بھی وہ اطلاع کے اخلاق حرکت برداشت نہیں کر سکتے, وہ ہر مہینے کے پہلے دن کو یہاں پر تشریف نہ لایا تھا. اور ان کے علاوہ جن کو حقیقت جاننا وہ بڑے شوق سے آئے اور وہ تاریخ کے لوگوں کو چھپائی گئی تھی اس کا تذکرہ کیا جائے. تو آئندہ آپ کو ہماری گفتگو کا موضوع صحیح بخاری ہوگا, اور اس کے بعد ہر انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ جو ہے اس کے اندر تاریخ کے موضوع پر ہماری گفتگو آگے بڑھا کر. آج کچھ لوگوں سے معذرت کے ساتھ دو آدمی یہاں پر ایسے ہیں کہ جو اس گفتگو کو پہلے نہیں کی سکتے. بہتر یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہفتہ احبت ایمان کا ہفتہ اور 10 تاریخ اسی ہفتے کے اندر واقع ہوگی, اس اعتبار سے اگر احبت ایمان کے متعلقہ سے گفتگو ہو جائے تو غالباً یہ ہمارے اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت ہی موضوع ہے. ہمارے گفتگو صرف اس موضوع پر ہے کہ ایمان کس طریقے سے آئیں گے, کس طریقے سے جہاد کریں گے, اور آنے کے بعد کس طریقے سے حکومت اسلامیہ دنیا کے اندر قائم کریں گے. روایات اس موضوع کے اوپر بے شمار ہے کہ جب امام زمانہ کے ظہور کا وقت قریب ہے, جیسے جیسے ظہور امام کا وقت قریب ہوگا دنیا جو ہے یہ تباہی کی طرح اور گناہ کی طرح بڑھتی چلی جائے گی, گناہوں کی کثرت اس دنیا کے اندر ہوتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ گناہ کے اوپر سفر کرنا جو یہ ایک عام شعار بن جائے گا, اور نیکی کرنے والے کی مذمت کرنا جو ہے یہ ایک عام طریقہ بن جائے گا. یہ بات ابھی پیدا نہیں ہوئی, یہ بات ان شاء اللہ کے جلسے کے بعد یقیناً پیدا ہوگی, کیونکہ مسجد تازہ اس کی گواہی دے کر گئی. ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد مولائے کائنات کا خطبہ جب مسجد صوفہ کے اندر مولائے کائنات تشریف فرما دیا اور سوال کیا کہ ضرور یہ قبل ان سب ضرور, تو لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے سوالات کیے. انہیں سوالات میں مولائے کائنات کے انتہائی قریبی ساتھی صافا کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد مولائے کائنات سے سوال کیا یا امیر المومنین اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا آخری حاضر اور آخری جانبین کس وقت اس دنیا کے اندر آئے گا تو ہمارے لیے یہ بات انتہائی ایمان افزا ثابت ہوگی. مولانا نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ یاد رکھو جس طرح تمہیں ظہور امام کی اطلاع نہیں, بالکل اسی طریقے سے مجھے بھی یہ پتا نہیں کہ ظہور امام کب ہوگا, کس زمانے کے اندر ہوگا. صحیح وقت میں تم آگاہ ہوں نہ میں آگاہ ہوں, لیکن میں تجھے کچھ علامتیں کچھ نشانیاں بتا سکتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ نشانیاں پوری ہونے لگیں ویسے ویسے تم یہ سمجھنا کہ ظہور امام کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے, اور ویسے ویسے تم اپنی جگہ تیار رہنا کسی وقت بھی اس وقت امام زمانہ ظہور کر سکتے. اور اس کے بعد مولائے کائنات کا خطبہ تھا جس کے اندر الگ الگ مولائے کائنات نے ان تمام باتوں کی وضاحت کی, اور یہ پورا خطبہ بیان کرنے کا وقت نہیں وہ انشاءاللہ کسی اور موقع سے ہے. خطبے کی بنیاد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس روز ظلم اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ لوگ اس شخص سے ڈرا کریں گے جو بدمائش کیا کرے گا, لوگ برے آدمی سے ڈرا کریں گے اور اس کی عزت کیا کریں گے اس کی برائی کی وجہ سے, مال و دولت کی دل کو ہوا اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں پر چھا جائے گی کہ عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ اپنے شوہروں کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت کو حاصل کیا جائے. اس وقت احتمال سے خدا کی اس طرح سے نافرمانی کی جائے گی کیونکہ دنیا کی سب سے مقدس سرزمین ہے یعنی مکہ اور مدینہ, وہاں کے اوپر اعمال ناشائستہ کھلن کھلا ہونے لگیں گے. یہاں تک کہ جو اسلام کی جڑ پیغمبر اسلام کی حدیث وہ اس سے مجھے بھیجا گیا تاکہ میں جانے بجانے کے آلات کا خاتمہ کروں. خود مکہ اور مدینہ کے اندر حرم خدا اور حرم رسول کے اندر گانے بجانے کے آلات کی کثرت ہوگی, اور اس زمانے کے اندر اس گانے کا گناہ اتنا بڑا, اس زمانے کے اندر گانے بجانے کا اس طرح سے ماحول قائم ہو چکا ہوگا کہ لوگوں کی جیبوں کے اندر گانے بجانے کے آلات ہوں گے. اور اس موقع پر اس بات کا تذکرہ کہ جس کتاب کے اندر یہ روایت آئی تھی اس کتاب کے ناشر نے کتاب کے اندر حاشیہ لگایا اور حاشیہ لگا کر یہ کہا کہ غالباً اتنا جملہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے, کسی اور نے اپنی طرف سے بڑھ کر مولا کے کلام میں شامل کر دیا, کیونکہ آلہ کے موسیقی میں کوئی آلہ نہ اتنا چھوٹا ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی جیب کے اندر سما جائے. اگر آپ عقل سے مذہب کو ہر مقام پر ثابت کریں تو یہی اثر ہوتا, لیکن آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلہ کے موسیقی اتنے چھوٹے ہو چکے ہیں کہ ہماری اور آپ کی جیب میں ہر وقت موجود رہتے ہیں. جو آج کے دور میں ہے اور اس زمانے کی عقلوں میں لوگوں کی عقلوں میں نہیں آ رہا تھا, اور عقل کے مدد سے جب انہوں نے موازنہ کیا تو مولا کے کلام کو چھوڑ کر اگر انداز کر دیا تو کسی اور کا کلام نہیں کیونکہ خلاف عقل بات ہے, لیکن جو بات اس زمانے میں خلاف عقل تھی آج وہ عین عقل بن چکی ہے تمہارا. اور اس کے بعد ہر مرض کا علاج کے لیے دیکھا گیا کہ شراب سے ہونے لگا, یہاں تک کہ اگر کسی کے اوپر معمولی سے زکام کا حملہ ہو جائے, زکام یقیناً بنیاد ہے امراض کی, زکام و ام الامراض تمام امراض کی جڑ, لیکن معمولی سے زکام کا حملہ ہو جائے گا تو اس وقت بھی وہ شراب کے دامن میں پناہ ملے گا. معاہدین کے پاس اس کے سوا کوئی دوا نہ رہے گی, آسمان وقت بلے سے اور کھانے پینے کی چیزوں کو محفوظ کرنے لگیں گے, بلے اور کھانے پینے کی چیزوں کو گودام میں رکھا جائے گا اور وقتاً فوقتاً ان کو نکالا جائے گا. اس وقت دنیا کے اندر انتشار اور بے چینی بڑھ چکی ہوگی, جو شخص جہاں پر اس کا فرض ہے کہ اسی مقام کے اندر اس طریقے سے بیٹھ جائے جس طریقے سے اونٹ کا بچہ آندھی کے وقت بیٹھ جاتا ہے, اس وقت یہ دیکھو گے کہ سب سے زیادہ محسوس سرزمین یا بیت المقدس ہوگی یا ان کا شہر ہوگا, کہ شہر ان سب سے زیادہ محسوس جگہ ہوگی. یہاں تک کہ دنیا کے ہر شخص کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش میں یا بیت المقدس کا ساکن ہوتا یا ان کا ساکن ہوتا. اور اس وقت ایک عجیب روایا, اس وقت یہ دیکھو گے کہ دریائے ساوا کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا. یہ دریا ساوا وہ دریا ہے جو نوشیرواں کے زمانے میں بہ رہا تھا, لیکن جس وقت ہمارے پیغمبر کی ولادت تھی اس وقت کی موجودات میں سے ایک موجودہ یہ ہے کہ دریا بہتے بہتے دم سے خشک ہو گیا ہے, لیکن آج کل کے دور میں جو حضرات ان کی زیارت کر کے آئے ہیں ان کو یہ سیرا ملی ہے کہ اس دریا کے اندر رفتہ رفتہ پھر پانی نکلنا شروع ہو گیا تقریباً 1450 سال کے بعد. لیکن مولا کائنات اس زمانے میں کہہ رہے تھے کہ دریائے ساوا کے اندر پانی مکمل طریقے سے خشک ہو جائے گا, ہوگا کہ دبوتے سے ختم نظر کرتے ہیں. اس وقت مشرق وسطی جنگ کا میدان بن چکا ہوگا, مشرق وسطی کے اندر سب سے پہلے اہل روس اپنا قدم رکھیں گے, اور قدم رکھنے کے ساتھ مشرق وسطی کے مختلف ممالک کے معاملات میں مداخلت کریں گے, یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ عرب کی مقدس سرزمین پر پہنچ جائیں گے. دوسری طرف اہل روم جس سے مراد امریکہ والے اور انگریز, دوسری طرف سے وہ فلسطین کے معاملات میں مداخلت کر کے فلسطین کے ایک گروہ کے ساتھی بن جائیں گے, جس کے نتیجے میں مشرق وسطی کے اندر ایک ہولناک جنگ کا آغاز ہوگا. یہ جنگ رفتہ رفتہ بڑھنے لگے اور بڑھتے بڑھتے جو غربت آئے گی کہ تیسری جنگ لگی, یہ نہ مولا کا نہیں بلکہ تمام روایتوں کا خلاصہ بات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے, بڑھتے بڑھتے تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو جائے گا, اور اس تیسری جنگ عظیم کے نتیجے میں مصر کا ملک مکمل طریقے سے تباہ و بھارت ہو جائے گا. مصر کے بعد بصرہ اور بغداد کا جو ہے اس طریقے سے روس کو نابود ہو جائے گا جیسے وہ کبھی دنیا کے پردے پر ہی ہو. سعودی عرب کے اندر جگہ جگہ آگ کے چوہے بلند ہوں گے اور عدن کے پیٹرول کے ذخائر جو ہیں وہ مکمل طریقے سے فراہ ہو جائیں گے. دنیا کی 1/3 آبادی کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ جنگ بڑھتی چلی جائے گی اور مکمل تباہی اس وقت ہوگی جب اہل قنطورہ جو ہیں وہ جنگ کے میدان میں قدم رکھیں گے, یعنی سعودی عرب میں داخل ہوں گے.
چھٹے امام کی روایت سوال کیا گیا کہ جتنا رسول اللہ اہل قنطورہ سے کیا مراد ہے؟ امام نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اہل قنطورہ کو، ان کے چہرے چپتے ہیں، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کی ناکیں بھی چپتی ہیں، اور ان کی تھوڑی کے اوپر تھوڑے سے بال ہیں، مکمل طریقے سے ان کی داڑھی نہیں نکلتی ہے۔ یہ اہل قنطورہ سعودی عرب کی سرزمین میں داخل ہوں گے، اور ان کا داخل ہونا مکمل تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ دنیا کی تمام طاقتیں فنا ہو جائیں گی۔ اس وقت دنیا ترقی کی اس معراج پر ہوگی کہ انسان کو چاند کے اندر انسان کا چہرہ اور فنا کے اندر انسان کا ہاتھ نظر آئے گا۔ عربی زبان کا یہ طریقہ اور فائدہ ہے کہ جب کبھی انسان کے جسم کے کسی حصے کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے مراد مکمل انسان ہوتا ہے۔ تو چاند میں انسان کا چہرہ نظر آئے گا، یعنی چاند کے اندر انسان موجود ہوگا۔ فلا میں انسان کا ہاتھ نظر آئے گا، یعنی فلا کے اندر بھی انسان موجود ہوگا۔ اور یہ بات کہ چاند کے اندر انسان پہنچے، یہ ہزاروں سال سے انسان کے ذہن میں تھی۔ چنانچہ اس بات کا اگر امام تذکرہ کرے تو زیادہ تعجب کی بات نہیں، لیکن تعجب والی بات یہ ہے کہ امام نے کہا کہ فلا کے اندر بھی انسان نظر آئے گا، اور سن 1960 بلکہ سن 65 تک یہ تصور تک لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھا کہ کوئی شخص فلا کے اندر بھی فائل رہ سکتا ہے۔ لیکن سن 72 یا 73 کے اندر اس وقت روس کے جو الگ الگ فلائی سیاحت کے آپس مل کر ایک فلائی اسٹیشن کی بنیاد رکھتے ہیں، اور 72 گھنٹے تک 3 یا 4 وہ آدمی فلا کے اندر قیام کر کے آتے ہیں۔ اس وقت یہ پتا چلتا ہے کہ امام نے کتنی بڑی حقیقت کا انتخاب کر دیا تھا۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا ترقی کی اس میلاج پر ہوگی کہ خلا اور جان کے اندر انسان کا چہرہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں انسان کی تمام ترقی ختم ہو جائے گی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد دنیا کے اندر طاعون کی وبا پھیلے گی، اور اس کے علاوہ قسم قسم کی بیماریاں پھیلیں گی، اور خاص لفظ دے والا امام نے کہا کہ اس وقت روشنی کی لہروں کی مدد، بلکہ لفظ روشنی ہے، اس وقت لہروں کی مدد سے دنیا کے اندر بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ لہروں سے بیماریوں کا پھیلنا یہ کسی کے ذہن میں نہیں آتا، لیکن امام یہ لفظ استعمال کر گئے کہ اس وقت دنیا کے اندر ایسی لہریں پھیل رہی ہوں گی کہ جہاں جہاں جائیں گی بیماریوں کو لے کر جائیں گی۔ لیکن آج ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی ایٹمی ہتھیار ان سے صاف کاری کی سوائیں نکلتی، ریڈیشن ہوتا ہے، اور جہاں جہاں یہ لہریں پہنچتی ہیں وہاں پر انسان کو ضعیف کو معذور کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، وہاں پر نہ آنے والی بیماری کو پہنچا دیتی ہیں۔ اس حقیقت کا انتخاب چھٹے امام اس وقت کر رہے ہیں جب کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ لہروں کے ذریعے سے بھی انسان بیمار ہو سکتا ہے۔ امام کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے کسی علاقے کے اندر اکانومک ویپن کیا ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ بیماری کی لہریں پھیل رہی ہوں گی انہیں ہتھیاروں کی مدد سے۔ اس وقت دنیا کی 1/3 آبادی ختم ہو چکی ہوگی، 1/3 آبادی جنگ کے نتیجے میں ختم ہوگی، 1/3 آبادی بیماری کی لہروں کے نتیجے میں ختم ہوگی، جس کی وجہ سے صرف 1/3 آبادی دنیا کے اندر باقی رہ جائے گی۔ جب یہ تمام کی تمام بیماریوں کا خاتمہ ہوگا اس وقت صرف 1/3 آدمی دنیا کے اندر باقی رہیں گے، اور اس وقت تم یہ دیکھو گے تیار ہیں، تم یہ دیکھو گے کہ ایک رمضان ایسا آئے گا کہ جس رمضان کے اندر 5 تاریخ کو چاند گرہن اور 15 تاریخ کو سورج گرہن لگے گا۔ چاند کا جو حساب اور فائدہ ہے اس کے پیش نظر چاند گرہن 10 سے لے کر 20 تاریخ تک لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں لگ سکتا۔ لیکن مان یہ فرماتی کہ تم یہ دیکھو گے کہ ایک ایسا مہینہ آئے گا جس کے اندر سارا حساب الٹ پلٹ ہو جائے گا، اور پہلی مرتبہ 5 تاریخ کو چاند گرہن لگے گا، اور اسی مہینے میں 15 تاریخ کو سورج گرہن لگے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہوگا۔ جب ایسا رمضان آ جائے تو تم خبردار رہنا، تم آگاہ رہنا، اور اس کے بعد والا جو رمضان آئے گا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا، یا اسی رمضان میں یا آئندہ سال کے رمضان میں، جب شب قدر 23 تاریخ کی رات جمعے کے دن واقع ہے، جب اعمال شب قدر شب جمعہ کو انجام دیے جائیں، اور اس سے پہلے چاند گرہن اور سورج گرہن بچ چکا ہو رمضان کے مہینے میں، تو تم اس شب قدر سے انتہائی گھبرانا۔ تمام رات کو اعمال کرنے کے بعد نماز صبح کو پڑھنا، اور نماز صبح کو پڑھنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر لینا، اپنے اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر کے انتہائی احتیاط سے گھر کے کسی کونے کے اندر اپنے آپ کو پہنچا دینا، اور جیسے ہی ظہر کا وقت قریب آ جائے اس وقت اس دنیا کے اندر ایک حیبت ناک چیز یا ایک انتہائی حیبت ناک دھماکہ ہو، جیسے ہی یہ چیز یا دھماکہ تمہارے جانوں تک پہنچے تم اسی وقت اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں گرا لینا، اپنے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لینا،
اپنے اپنے منہ کے اندر کوئی ایسی چیز رکھ لینا جو تمہارے منہ کو حرکت کرنے سے روکے. ایمان کے لیے الفاظ, ایمان کے لیے ہدایت, یہ وہی یہ روایت پیغمبر اسلام کے لیے منقول ہے. عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے اہل سنت کی کتاب, ایمان کی یہ ہدایت اور ایمان کی یہ جتنی بھی احتیاطیں ہیں یہ آج کل کے شہری دفاع کے جیسے مراکز سے دریافت کی تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس وقت بن کا دھماکہ ہو یا بن کے دھمائے کی دھماکے کا خطرہ ہو تو اس وقت انسان زمین کے اوپر لیٹ جائے, اپنے پیٹ کو زمین سے متصل کرے, کانوں کو بند کر لے, دانتوں کے درمیان ایسی چیز دے جس کی وجہ سے دانت نہ ٹوٹنے پائے. امام زمانے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب تیسری تاریخ ایسی شب قدر ایسے ضلع کو پڑے کہ جس ضلع سے پہلے رمضان کے مہینے میں سورج جہن بھی ہو چکا ہو, چاند جہن بھی ہو چکا ہو, تو اس وقت تم تیار رہنا, دور کے وقت گھروں سے باہر نہ نکلنا اور تمام وہ احتیاطیں کرنا جو کسی بن کے دھماکے کے وقت کی جا سکتی ہیں. امام کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ شاید اس وقت دنیا کے اندر کوئی ایسا دھماکہ کیا جائے گا جس کا اثر تمام دنیا کے اندر پھیلے گا. اس رمضان کے مہینے کے بعد کے لیے دیکھوں کہ جو ایک بٹا تین آبادی رہ گئی ہے, اس ایک بٹا تین آبادی کے اندر تین آدمی نکلے گی. ایک آدمی مراکز کی طرف سے آئے گا, ایک آدمی بیلم کے علاقے سے کھڑا ہوگا اور ایک آدمی مکے کے علاقے سے کھڑا ہوگا. مراکز کی طرف سے ابھی سفیان کی اولاد میں سے ایک کیا عثمان اتنے اسبا نکلے گا جس کا نام سفیانی کے نام سے مشہور ہوگا. وہ مراکز لیبیا اور الجزائر میں تنسیوں میں کسی ایک ملک سے نکلے گا اور وہاں سے ہوتا ہوا مصر کے علاقے میں داخل ہوگا. مصر مکمل تباہ ہو چکا ہوگا. مصر کے ساحل کے ساتھ ساتھ یہ سعودی عرب کے ساحل کے قریب سے ہوتا ہوگا, عراق کے ساحل کے ساتھ ہوتا ہوا شام کے اندر داخل ہوگا. دمشق کو پائے تخت بنائے گا اور اس کے بعد دنیا کے ہر حصے میں اپنی اپنی فوج کو لشکر بھیجے گا کہ دنیا کے ہر حصے میں فضیلت کریں گے, فصل و بھارت گری کریں گے, مومنین کی جان و مال و عزت کو نقصان پہنچائیں گے. ایک طرف یہ حالت ہوگی, دوسری طرف بیلم اور قزوین کے علاقے سے امام حسن علیہ السلام کی نسل نمودار ہوگا جس کا نام سید حسن ہوگا, لیکن وہ سید حسنی کے نام سے مشہور ہوگا. اس کی فوج کا فتح سالار یا علم مندار شعیب ابن صالح ہوگا جو روسی ترکستان کے علاقے سے آئے گا اور سید حسنی سے مل جائے گا. سید حسنی اپنے لشکر کو تیار کر کے اجمیر کے علاقے سے نکلیں گے اور خراسان کے صوبے سے ہوتے ہوئے کرمان کے صوبے سے ہوتے ہوئے بلوچستان کے صوبے میں داخل ہوں گے. اس پرانے کی روایت میں لفظ بلوچستان نہیں ہے لیکن آج کل اس نقشے میں بلوچستان کے علاقہ میں ہوں. بلوچستان میں سے ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوں. پنجاب میں داخل ہونے کے بعد ملتان تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی اور اس تمام راستے کے اندر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے چلیں گے, برادریوں کا خاتمہ اور حق کی تکلیف کرتے ہوئے چلیں گے. ملتان تک پہنچنے کے بعد وہ واپس آئیں گے اور واپس آتے ہوئے وہ ساحلی علاقوں کے ساتھ سفر طے کرتے کرتے دوبارہ خراسان کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور اگر آپ ملتان سے خراسان کا ساحلی علاقہ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کراچی کی ساحلی علاقے کے کونے کے اوپر واقع ہے. چنانچہ روایات کے پڑھنے سے کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے شاید ہمارے شہر سے ہی سید حسنی کا گزر ہوگا اور جس شہر سے وہ جائیں گے مومنین کی ایک بڑی تعداد ان کو دیکھ کر ان کا استقبال کرے گی اور ان کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہوتی چلی جائے گی. 2000 کا لشکر بیلم سے چلے گا اور جب یہ واپس خراسان میں داخل ہوں گے تو 10,000 سے زیادہ کا لشکر ان کے ساتھ ہوگا. یہ تمام لوگ وہی جو ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے علاقے سے ان کے لشکر کے اندر شامل ہوں گے. خراسان میں ہوتے ہوں گے یہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. دوسری طرف ایک طرف آ رہے ہیں ملتان سے ہوتے ہوئے خراسان کی طرف, دوسری طرف سفیانی دمشق کے اندر اپنے پائے تخت کو قرار دے چکا اور آخری حرکت کے طور پر وہ اپنی فوج کے ایک لشکر کو سعودی عرب کی طرف بھیجے گا جو مدینے کے اندر داخل ہوگا. مدینے میں داخل ہونے کے بعد فصل و غارت گری کی جائے گی. مدینے کی شاید ہی کوئی ایسی عورت ہو کہ جس کی عزت و عصمت محفوظ رہ سکے. مدینے میں فصل غارت فصل عام ہوگا. تمام کے تمام مدینے کے ایسے باقی ہیں جو اس وقت تک اسلام کی طرف دل کے دل مائل ہوں گے یہ قتل کر دیے جائیں گے. مدینے کی ہر عورت کی فضیلت دی جائے گی اور قتل و غارت گری کے بعد یہ لشکر مدینے سے مکے کی طرف چلے گا تاکہ خانہ کعبہ کو منظم کیا جا سکے. جب دنیا اس مقام پر پہنچ چکی ہوگی کہ ملتان سے سید حسنی کا لشکر چل رہا ہے تو سیانی دمشق کے اندر بیٹھا ہوا اور اس کا لشکر مکے کی طرف آ رہا ہے، اس وقت تمام دنیا کے لوگ صبح و سویرے ایک آواز سنیں گے کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان رہوپا، دنیا والوں حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے، باطل کو مٹنا ہے، تمہارے آخری امام تمہارے آخری حاجی ظہور فرما چکے ہیں، جس کی تبدیلیا ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہے، چنانچہ مومنین تیاریاں کرنا شروع کریں گے، ہر مومن جتنے بھی مومن سب کے سب تیاریاں کرنا شروع کریں گے، لیکن دوپہر کے وقت دوسری آواز آئے گی اور اس آواز کے اندر امام کی خدمت میں حاضری سے منع کیا جائے گا، اکثر مومنین دوسری آواز کو سن کر گمراہ ہو جائیں گے، پہلی آواز کا بدہ کہنے والے ہر شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے گا، لیکن دوسری آواز کو سن کر اکثر گمراہ ہو جائیں گے، بندے ہوئے سامان کو کھول لیں گے، البتہ دین کا پیڑا ایسے سارے دوسرے اپنی ہوں گے کہ دوسری آواز کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ پہلی آواز دوسرے اوپر میں بیٹھ کر کے ہوئے گھروں سے باہر نکلیں گے۔ امام نے کہا کہ یہ پہلی آواز ابراہیل امیر تھی اور دوسری آواز شیطان مردود کی آواز تھی، تو وہ لوگ جو واقعی تو صرف ایمان کے اندر مکمل کامل ہوں گے، وہ تو صرف ابراہیل کی آواز پر بیٹھ کریں گے، دوسری آواز پر توجہ نہ دیں گے، اور باقی لوگوں نے جن کے دل میں ایمان کے ساتھ ظلم کرنے کی خواہش ہے وہ پہلی آواز کو بھی سنیں گے اور دوسری کو بھی سنیں گے، لیکن ان کے ایمان کی کمی ان کو روک دے گی اور دوسری آواز کا ایمان لے آئیں گے۔ البتہ یہ 313 جو اپنے گھروں سے رات کے وقت نکلیں گے اور اس طرح سے نکلیں گے، ان کا ایک پیر اپنے گھر میں ہوگا، دوسرا پیر جو اٹھائیں گے تو اپنے آپ کو مکے میں پائیں گے صبح کے وقت، رات کے وقت نماز پڑھ کر نکلیں گے اور صبح کی نماز کے وقت اپنے آپ کو مکے میں پائیں گے، اور اس پہلی آواز کے ساتھ ہی رکن یمانی اور حج اور مقام ابراہیم کے درمیان امام آخری جماعت جزیر فرما چکے ہوں گے، اور اپنے ہاتھ کو پھیلا کر اپنے ہاتھ کے اوپر لوگوں کے دیا طلب کر رہے ہوں گے، مکے والا میں تو شاید کوئی ان کی حمایت کے لیے نہ پہنچے، لیکن یہ دوسری صبح کو 313 جانے دار پہنچیں گے، امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، امام نکلیں گے اور مکے سے امام نکل رہے ہیں، مدینے سے سفیانی کا لشکر آ رہا ہے، مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام بیگا ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میدان کے اندر سفیانی کا لشکر پہنچ چکا ہوگا، دوسری طرف سے امام بھی اس میدان کے قریب آئیں گے، اس وقت خود میں خدا سے مقام بیگا زمین کے اندر پھنس جائے گا، جس طرح زلزلے کی حالت میں زمین پھٹتی ہے اور پورا کا پورا لشکر زمین کے اندر غرق ہو جائے گا، سوائے دو آدمیوں کے جو بچ جائیں گے اور جا کر سفیانی کو خبر دیں گے، امام کی آنکھوں کے سامنے لشکر تباہ ہوگا، امام اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے مدینے پہنچے، مدینے سے پوچھ کرتے ہوئے امام سیدھے جنک کی طرف چلیں گے تاکہ سفیانی کا خاتمہ کر کے مومنین کو راحت و آرام کی زندگی نصیب ہو، جس وقت امام جنک کے اندر پہنچے ہوئے جو معراج کا دن ہوگا اور شام کا وقت ہوگا، چنانچہ امام انتظار کریں گے، یہاں تک کہ شب جمعہ آ کر گزرے نماز صبح کا وقت ہوگا، لوگ نمازوں کے لیے صفوں پر ترتیب دے رہے ہوں گے، جگہ کا ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آسمان سے کوئی نازل ہو رہا ہے، لوگ دیکھیں گے اور پہچان لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ زمین پر تشریف لائیں گے، امام زمانہ ان سے درخواست کریں گے کہ اے نبی اللہ آپ اس نماز کی قیادت فرمائیے، لیکن وہ امام زمانہ کو آگے بڑھائیں گے، نماز صبح انجام پائے گی امام زمانہ کی قیادت میں کہ حضرت عیسیٰ مقدر سے فرائض انجام دے رہے ہیں، نماز کا خاتمہ ہو اس وقت امام آگے بڑھیں گے، تو سفیانی کے لشکر کا امام سے مقابلہ جنت کے اندر ہوگا اور جنت میں ایک ایسا معرکہ ہوگا کہ اس سے پہلے دنیا نے ایسی خوفناک جنگ نہ دیکھی تھی، یہاں تک کہ چار پہل کی لڑائی کے بعد جمعہ کے دن چھ پہل کے بعد جس وقت غروب آفتاب کا وقت قریب آئے گا، حضرت عیسیٰ اپنی تلوار سے اور دادی روایت کے مطابق امام زمانہ اپنی تلوار سے سفیانی کا خاتمہ کر دیں گے اور جنت بھی امام کی حکومت میں شامل ہو جائے گا، اس وقت امام جنت سے طلب کر کوفے کی طرف آئیں گے، کوفے میں داخل ہوں گے، مسجد سہلا سے اپنا دارالخلافہ قرار دیں گے، مسجد سہلا میں امام پہنچیں گے تو ایک شور کی آواز طلب ہوگی، ایسا لگے گا کہ جیسے ہزاروں آدمی پہنچ چکے ہیں، امام نکلیں گے تو سید حسنی کو دیکھیں گے کہ امام کے آنے کی اطلاع پا کر خراسان سے سیدھے کوفے کی طرف تشریف لا رہے ہیں، پوری طرح خوبصورت حال یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کا علاقہ ایسا ہوگا کہ جو سید حسنی کی حکومت کے تابع ہوگا اور وہاں پر سید حسنی ہر طرح سے امن و امان اور اسلام کی حقیقی تصویر پیش کر چکے ہوں گے، دوسری طرف کا علاقہ جو ہر قسم کی برائی کا مرکز ہوگا وہاں پر امام زمانہ کی حکومت کو قائم کر چکے ہوں گے، مسجد سہلا کے باہر دونوں کی ملاقات ہوگی، سید حسنی دیکھیں گے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں، امام اپنا تعارف کرائیں گے، حسنی کہیں گے کہ آپ مسجد سے بڑا سے امام زمانہ تین یا چار موجودے پیش کریں گے. پہلے ذوالفقار کو نکال کر دکھائیں گے اور ذوالفقار یہ گواہی دے جہاں میں جس کے ہاتھ میں ہوں وہ واقعہ امام زمانہ. اس کے بعد امام پیغمبر اسلام کی ایک گرہ نکالیں گے اور اس گرہ کی خصوصیت یہ کہ یہ پیغمبر اسلام نے اپنے لیے تیار کرائی تھی, لیکن اس کے بعد جو بھی پیغمبر کا صحیح جانشین بنا جتنے بھی امام آئے تھے سب کے جسم پر یہ گرہ موضوع اترتی اترتی تھی. چاہے اس کا قد پیغمبر سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, چاہے اس کا جسم پیغمبر سے کم ہو یا زیادہ ہو, جیسا قد اور جسم ہوتا تھا گرہ چھوٹی بڑی ہوتی رہتی تھی. سید حسن اور ہر مومن کو اس گرہ کی خصوصیات معلوم ہوئی. امام اس وقت اس گرہ کو نکال کر دکھائیں گے اور پہن کر بتائیں گے گرہ امام کے جسم پر موضوع اترے. اس وقت امام زمانہ تیسری چیز کی طرف اشارہ کریں گے کہ امام کے سر پر بادل کا ٹکڑا ہوگا, اور چوتھی چیز امام زمانہ اپنے سر کی طرف اشارہ کریں گے پیغمبر اسلام کا حمامہ ہوگا, پیغمبر اسلام کا گھوڑا ہوگا, پیغمبر اسلام کا اونٹ ہوگا اور پیغمبر اسلام کا پچا ہوگا. یہ سب اپنی اپنی زبان سے گواہی دیں گے کہ ہاں ہم پیغمبر کی سواری کے بعد جانکی میں پیغمبر کی سواری کے اندر آئیں. سید حسن امام سے یہ کہیں گے کہ آپ ہاتھ کو پھیلائیے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. امام ہاتھ کو پھیلاتے ہیں, سید حسن امام کی بیعت کر لیں گے. اس وقت سید حسن کا لشکر یہ 12,000 کے قریب ہوگا. سب کا سب امام کی بیعت کرے گا سوائے 4,000 آدمی ہوں. یہ 4,000 آدمی جن کا تعلق یمن سے تھا اور جو زیدی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, جو چوتھے امام کے بعد تیسرے امام کے بعد چوتھے امام کے بعد پانچویں امام کے بدلے پانچویں امام کے دوسرے بھائی کو امام مانتے ہیں, اس وقت فرقہ زیدیہ امام زمانے کی بیعت سے انکار کرے گا. سید حسنی ان کو سمجھائیں گے تبلیغ کریں گے, لیکن نہ مانیں گے تو 4,000 آدمیوں کو اسی جنگ کے اندر قتل کر دیا جائے گا. باقی تمام لشکر جو ایران اور پاکستان کے کچھ علاقوں سے تربیت دیا ہوا ہے یہ سب کا سب امام زمانہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا, اور امام زمانہ کی مستحکم اور مضبوط حکومت مسجد سہلا کے اندر ٹوٹے کے قریب واقع ہو جائے گی. لیکن جس وقت ایک حصہ ختم ہوگا اسی وقت یہ اطلاع ملے گی کہ دنیا جو اس سے پہلے سفیانی کی اور اس سے پہلے کے زمانے میں ہر قحط کا شکار ہو رہی تھی اور 3 سال کے عظیم قحط کے نتیجے میں اکثر لوگ گمراہ ہو چکے تھے, یہ اطلاع ملے گی کہ ایک شخص جس کا نام دجال ہے وہ آیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. یہ واضح ہے, غلط فہمی بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ امام بعد میں آئیں گے پہلے دجال آئے گا. یہ غلط ہے, پہلے امام آئیں گے اور اس کے بعد دجال آئے گا, لیکن دجال کی آمد میں ہنسی بجا دی. اور یہ تو واقعہ تو آپ لوگوں کو سنے ہوئے کہ امام کی تاخیر کے لیے گھمایا جا رہا تھا
واقعات وغیرہ سمجھ گیا کہ بجا گیا ہے
ہمارے امام کا حکم ہے کہ مولوی میں شامل وہ ہے کہ جو مہینے میں ایک مرتبہ امام زمانہ کا تذکرہ کرتا ہے, چاہے وہ سنے ہوئے واقعات کو دہراتا رہے لیکن دہرائے ضرور ساتھ. روایت یہ ہے کہ امام اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ 7 جھوٹے نبی اور 12 جھوٹے امام اس دنیا کے اندر نہ آئے. جھوٹے اور سچے امام میں فرق سمجھ آ رہی ہے کہ جس وقت آپ کے امام کی صحیح علامات اور صحیح نشانیاں معلوم ہوں اس وقت تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ سچے امام کو ہے, اور اگر یہ معلوم نہ ہو تو انسان کے لیے گمراہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. اسی لیے سچے امام کی حدیث یہ ہے کہ امام اسی کا صحیح سلامت رہے گا کہ جو ہر مہینے میں کم از کم دیکھ نہ سکتا امام زمانہ کا تذکرہ کرتا ہے. ہمارے گفتگو کا طریقہ شروع سے کچھ ایسا تھا کہ جس میں گنجائش نہیں نکل رہی, لیکن ابھی وقتاً فوقتاً 3 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی لیکچر امام زمانہ کے مطالعہ رکھ دیا گیا ہے. آج کل سرکاری گفتگو بھی کچھ تاریخی کے لیے